السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف آیت نمبر 94. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ادھر انہیں دو منظر بتائے جا رہے ہیں ہم کو. ادھر کیا کہا گیا، پچھلی والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اذهبوا بقميصي، میری قمیص لے جاؤ، هذا یہ، فألقوه على وجه ابي، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، ان کی بصارت واپس آ جائے گی، لوٹ آئے گی، اور تم سب کے سب مصر آ جانا. اب یہاں پر ادھر یہ قمیص لے کر نکلے اور ادھر اب یعقوب علیہ السلام کی طرف گھر کا منظر بتایا گیا کنعان کا، یعنی مصر میں بات چل رہی تھی، اب فوراً کنعان کا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. وہاں پر یعقوب علیہ السلام کو کیسے محسوس ہونے لگا کہ گویا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہے ہوں، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہی وہ الہام یا یہی وہ وحی ہوتی ہے جو صرف خاص نبیوں کو ملتی ہے، ہر کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی علم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کی کچھ خوشخبری ملنے والی ہے. اسی بنا پر ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیسی بیٹے سے محبت تھی نا آپ دیکھیں والد کو. اور یہ جو تفندون ہیں، تم مجھے بہکا ہوا جانو، یہ تم سمجھنے لگو کہ میں سٹھیا گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے. فندا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی کو کمزور رائے یا کم عقل جاننا یا بتانا، کسی بوڑھے شخص کی باتوں پر ملامت کرنا یا اس کو خطا کار ٹھہرانا، یہ سٹھیانا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. تو ابھی یہ قافلہ پہنچنے ہی والا تھا کنعان کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس ہونے لگی، یعنی وہ کہنے لگے کہ میں محسوس کر سکتا ہوں، میں اس کو فیل کر رہا ہوں، سینس ان کے سب جاگ اٹھے تھے، الہام ان کو ہو گیا تھا. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، اب گھر والے بولے کہ اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر دلال کا مطلب دراصل یعنی وہی پرانی بات میں پڑے رہنا، اسی بھول بھلائیوں میں اٹکے رہنا جو سوچ رہے تھے، یعنی کیونکہ ان کو بس یوسف علیہ السلام کا خیال تھا نا، تو اس بنا پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کے لوگ کس قدر یوسف علیہ السلام سے سمجھے بے نیاز تھے یا بے بہرا تھے یا بے زار تھے کہ ان کو والد کا ان سے انس پسند نہیں آ رہا تھا، یا والد کی ان کی والد سے ان کی فکر نہیں دیکھی جا رہی تھی کہ والد جو یوسف علیہ السلام کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں یا انہیں کے بارے میں سوچتے رہتے، تو یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اوت کر آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرتدہ ارتداد سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹو کم بیک. ارتداد بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ دین سے پھر جانے والے کو جو واپس چلا جاتا ہے اس کو ارتداد کہتے ہیں. تو ان کی بینائی لوٹ آئی، واپس آ گئی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس بیوٹیفل اسٹوری کا، اس خوبصورت کہانی کا، اس احسن قصص کا اختتام ہو رہا ہے. اب یعنی کہانی کے سب تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اب کمپلیٹ ہونے پر ہے، اب وہ ساری چیزیں سمجھے کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اس کو کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے، کس طرح سے یہ سب واقعات پیش آئے، کس طرح یوسف علیہ السلام کہاں سے نکل کر، کنعان سے نکل کر مصر پہنچے، مصر میں اتنے سال رہے، اب آخر کار ان کے بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی. اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سچویشن پیدا کی نا، حالت ایسے بنائے کہ ان کے بھائیوں کو مصر جانا پڑا، قحط پڑا وہاں پر، ان کو غلہ لینے کے لیے وہاں جانا پڑا، پھر وہاں ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی. انسان اپنی تدبیر کرتے رہتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. انسان اپنے حق میں بھلا چاہتا ہے اور اس حساب سے وہ اپنے پلانس کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر پلان کرنے والا ہے، ہم سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور بعض وقت یہی بات ہم نہیں جان پاتے، لہٰذا پھر ہم تھوڑے دلے ہو جاتے ہیں، بعض وقت مایوس ہونے لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ اچھا میں نے تو اتنی کوشش کی پھر بھی ایسا ہو گیا. تو ایسے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالنے والا بھی ان کا بڑا بیٹا ہی تھا. تو بس وہ انجا البشیرو، یعنی جب وہ آیا خوشخبری لے کر، یا خوشخبری لانے والا آیا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یکایک ان کی بینائی اس سے پلٹ آئی. اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کہتے کہ دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، من اللہ، یہ بات خاص طور سے ہے. آپ اس پر غور کریں کہ یہاں پر وہ اپنی طرف نہیں لوٹا رہے ہیں اس بات کو، خود کریڈٹ نہیں لیتے ہیں کہ میں جانتا تھا، نہیں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. سب بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اب یہ پارٹ بہت غور کرنے کے قابل ہے. ابھی تک ہم ان کے بھائیوں کی کیا دیکھتے آ رہے تھے؟ خطائیں، قصور، یا اپنے بھائی سے حسد، یا اس کے تعلق سے ایک طرح سے دل میں کچھ کینا یا حسد یا دشمنی. لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کے بھائی یہاں پر اپنے والد کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب، ابا جان، ہمارے لیے آپ دعا کریے ہمارے گناہوں کی. یعنی وہاں پر انہوں نے ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے تو اقرار کر لیا تھا، لیکن والد کے سامنے اب یہاں پر وہ اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی میں ہم گناہگار تھے، ہم خطا کار تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے استغفار کریے. اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی اچھے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو دینی تعلیمات بھی معلومات، اس کی معلومات ہوگی، دینی تعلیم سے بھی وہ لوگ آراستہ ہوں گے، اچھا برا بھلا سب کچھ جانتے ہوں گے، گناہ اور ثواب بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ نبی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہم دیکھتے ہیں، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ کے اتنا کہنے کے باوجود بھی ایمان لے، حالانکہ دل سے مان گئے تھے اسلام کی حقانیت کو لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. پھر آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اس نے. تو نبی کے خاندان کے بھی ہو سکتے ہیں، اور نبی کے خاندان کے ہونے کے باوجود بھی خطا ہو سکتی ہے، جیسے یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے جو ایک اپنی نظر میں سپرمین کی طرح، یا پتہ نہیں کچھ عجیب طریقے سے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ بچوں کی کہانیوں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ بس وہ ہاتھ سے یہ کچھ کریں تو معجزہ ہو جائے، اور ادھر قدم بڑھائیں تو ایک قدم ایک بلڈنگ پر تو دوسرا قدم دوسری بلڈنگ پر، اس طرح سے ہم نے سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں سے معجزات ہوں، یا ان سے کوئی قسم کے گناہ یا خطائیں یا لغزش ان سے ہو ہی نہیں سکتی. ہر کوئی انسان ہے، کوئی بھی، کسی نے بھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اگر فرشتہ ہی ہوتا تو پھر اسے تو کوئی تمیز ہی نہیں تھی نا، گناہ اور ثواب میں رہتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو فرشتوں کو ہی پیدا کر دیتا ہم انسانوں کی بجائے، لیکن فرشتوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں تھی، ان کو بس جتنا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں. تو یہی تو انسان کی اصل آزمائش ہے کہ اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ پھر یہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے. اب ایسے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا یا نفس کو کنٹرول کرنا یہ اصل بات ہے، اور یہی ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بنا کر رکھتا ہے، اس کو مسلمان کرتا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ غلطی ہونا بڑی بات نہیں، لیکن غلطی پر ڈٹے رہنا یہ اصل گناہ ہے، اور غلطی پر شرمندہ اور نادم نہ ہونا یہ دراصل سب سے بڑا گناہ ہے. اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت کا جو آخری وقت ہوتا ہے، جو موت کا غرغرہ ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ بہت بڑی ہم پر رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث میں ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر تم سمندر کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ، لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ سب معاف فرما دے گا. اصل چیز کیا ہے؟ پلٹنا ہمارا، اللہ کی طرف لوٹنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا، درگزر کرنے والا، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دینے والا، ہمارے گناہوں سے اعراض برتنے والا، کہ چاہے تو درگزر سے کام لے لے، چاہے تو اس سے گناہوں سے ہمارے درگزر فرما دے، وہ رحیم بھی ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی هذا تأویل الرؤیا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم ہے اور حکیم ہے. سبحان اللہ. یہ آیت پڑھ کے کیسے احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیسا بدلہ دیتا ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے. گویا کہ آیت پڑھنے سے ایسے لگتا ہے کہ پہلے وہ شہر میں استقبال کے لیے اپنے والدین کے لیے نکلے یوسف علیہ السلام، اور پھر اپنی جگہ پر، یعنی جو بھی سواری ہوگی ان کی، اس پر انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا. پھر جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں پر یوسف علیہ السلام رہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ محل ہو، تو جب یوسف علیہ السلام بیٹھے تو بے اختیار یہ لوگ سجدے میں جھک پڑے. خرو سجدہ کا لفظ آتا ہے، اس کی بہت ساری تعویل پیش کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر جو اصل معنی بنتا ہے اس کا، وہ سجدہ ہی ہے. اور اس کو علماء کرام نے بہت بہترین طریقے سے اس کو واضح کیا ہے کہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہو سکتا ہے، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کسی کے لیے بھی جائز نہیں. ایون اگر جو ہم جس کو کارنش بجا لانا کہتے ہیں نا، جھک کر سلام کرنا، یا فرشی سلام ہم جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کو غیر مسلموں کا طریقہ کہا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر سب کے سب ان کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے ان کے آگے جھک پڑے. اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام یہاں پر کیا کہتے ہیں، وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن، اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. یہاں پر اپنی قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، کس طرح سے صبر اور برداشت سے کام لیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھتے ہیں. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی لمبی کہانی نہیں سنا رہے اپنے والد کو کہ کیا کیا گزرا تھا، بلکہ سمرائز کر کے انہوں نے پیش کر دی بات کو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو لے کر بیٹھتے ہیں لمبے قصے کہانیاں، بس ہم بتا نہیں سکتے. اور جو سسرال کی باتیں سنائیں گے کہ ایسا گزرا تھا، ایسے تکلیف دیتے تھے سسرال والے، میکی نہیں جانے دیتے تھے، پہلے یہ ایسا تھا ویسا تھا، اتنی لمبی کہانی ہم سناتے ہیں، سامنے والا بھی بیچارہ سن سن کر بور ہو جائے. اور خصوصاً حج سے واپسی پر تو ہم اتنی لمبی کہانیاں سناتے ہیں. وہ جس معلم کے تھرو آپ گئے تھے، تو اس معلم کا پورا کچا چٹھا جب تک آپ ظاہر نہیں کر دیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا. تو وہ حج میں جتنی نیکیاں سمیٹ کر لائے تھے، اس معلم یا اس ٹور کی برائی کرنے میں وہ ساری کی ساری ضائع کر دی. اتنا پیسہ لگا کر گئے تھے، سب ضائع ہو گیا نا. تو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام سے ہم سبق سیکھیں کہ کس طرح سے سمرائز کر دیا، کس طرح سے اس کو مختصر کر دیا کہ میرے رب جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، مجھے جیل سے نکالا اور پھر آپ کو وہاں سے، یعنی بدوی کا لفظ آیا یہاں پر، ٹاؤن سے، بستی سے، دیہات سے نکال کر یہاں پر مجھے لا ملایا. اور آپ دیکھیں یہاں پر کنویں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. سبحان اللہ، یہ تو سب سے بڑی ہم کو لگتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے اپنے والد کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے دل سے انہوں نے معاف کر دیے تھے اپنے بھائیوں کو. تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوا رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جیل سے نکلوایا اللہ تعالیٰ نے مجھے، مجھ پر احسان کیا، لیکن بھائیوں کا ذکر نہیں کیا، کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ کہیں بھائی شرمندہ نہ ہوں. اور یہی ہوتی ہے نبوت کی شان، نبیوں کی شان، یہی وہ اخلاق کے کریمانہ ہیں جو نبیوں کو ملا کرتے ہیں، نبیوں کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی ان کے کریمانہ اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. آگے کہتے ہیں الزام شیطان پر ڈالا کہ النزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا یا ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا تھا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں پورا الزام بھائیوں پر نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ کہنے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، بینی و بینا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اور رب تو کیسا ہے، میرا رب تو ایسے غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم الحکیم ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وہ اسٹوری، یعنی دیکھا جائے تو وہ قصہ جو شروع ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایک بات نہیں تھی ہم کو اس میں سیکھنے میں. اس میں ہم کو کئی باتیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں. ہر ہر کردار اپنی جگہ بہت اہم ہے. ایسے لگتا ہے کہ پوری نفسیات گویا اللہ تعالیٰ نے اس کہانی میں سمو دی ہو. کیا نفسیاتی ڈاکٹر بھی کسی مرض کی تشخیص کریں گے اور کیا وہ انالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے کسی کا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا. یعنی قرآن تو دلوں کی بیماریوں کو بھی تشخیص کر دیتا ہے اور پھر اسے نکال دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام یہ اور ہم عاجزی دیکھتے ہیں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، اتنا صبر اور تقوی، سب کچھ، لیکن اس کے بعد بھی دعا آپ دیکھیں کیسی ہے. یہ وہی بات ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہاں پر ہم یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں کہ ان کو ابھی بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، موت کے وقت کی فکر ہے، کیونکہ اصل کامیابی تو وہ یہ نا کہ موت کے وقت تک انسان مسلمان رہے، موت تک انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے، موت کے وقت تک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آخر وقت میں شیطان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. لہٰذا مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب آخری وقت تھا تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کون سی سورت نازل ہوئی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اصل فتح, اصل کامیابی یہ ہے کہ موت اسلام پر آئے. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین, کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے موت بھی اس حال میں آئے کہ میں تیرا فرما بردار رہوں, اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. اور اس میں تمام صالحین آ جاتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے اپنے والد یعقوب علیہ السلام, اپنے دادا اسحاق علیہ السلام, اور ان سے بڑے اوپر ابراہیم علیہ السلام, ان کے لیے دعا ہو کہ ان کے ساتھ ملا دے. اور تمام صالحین بھی ہو سکتے ہیں جتنے انبیاء کرام آئے تھے اور نیک لوگ, ان سب کے ساتھ ملا دے. یہی عاجزی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دنیاوی عہدہ بھی دیا ہے, نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے, لیکن ابھی بھی فکر ہے اپنی آخرت کی کہ آخرت میں بھی میری صحبت کس کے ساتھ ہو, نیک لوگوں کے ساتھ ہو. تو ولی, اے میرے دوست, اے میرے مددگار, تو انت ولی, اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا مددگار ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی ایک نیک مومن کی اور مومن بندے کی دعا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو, اور صالح لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو, جن جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں, سیرت میں, احادیث میں, صحابہ کرام ہیں, انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کی صحبت ہم کو نصیب فرمانا. تو اصل چیز, اصل فکر کس بات کی ان کو؟ موت کے وقت کی فکر ہے کہ جب موت آئے مجھے تو اس وقت میرا معاملہ کیسا ہو کہ میں فرما بردار رہوں, میں مسلم رہوں, میں اطاعت گزار رہوں, اس بات کی فکر کر رہے ہیں. یہ صحبت صالح جو ہے, یہ دنیا میں تو چاہیے ہی چاہیے, کیونکہ اسی بنا پر آپ نیکیوں پر قائم رہ سکتے ہیں, لیکن آخرت میں بھی اگر صالح لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی نا. حدیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں, صحیح احادیث ہیں, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے, جن کو دیکھ کر انبیاء اور صدیقین اور شہداء بھی رشک کریں گے, اور وہ انبیاء میں سے نہیں ہوں گے. پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے, تو بتایا گیا کہ ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کو, جو لوگ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, یا اللہ کی خاطر دین کی راہ میں نکلے تھے, اور ان کی محبت صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر یا اللہ کی خاطر تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور ہمیں صالح لوگوں کی دنیا میں بھی صحبت نصیب کرے اور آخرت میں بھی. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, مگر آپ خواہ کتنا ہی چاہے ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر تقریر کا رخ بدل دیا گیا ہے. اب یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا, اب یہاں پر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ابھی تک تو وہ قصہ چل رہا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر اور اسرائیلیات میں سے کسی طرح سے تانے بانے بن کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زلیخا کا نکاح نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ بہت ساری تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے, لیکن اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. نہ اس کی اوتھینٹسٹی ہے, نہ صحیح احادیث سے, نہ صحابہ کرام سے, نہ کسی اور چیز سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ بات دل کو بھی نہیں لگتی نا, قابل قبول بھی نہیں ہو سکتی کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو نیک اور پاکیزہ بیوی ہی رکھی ہوگی, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, یا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. تو بہرحال وہ قصے کہانیاں, ہمیں اس سے بالکل منہ موڑ لینا چاہیے. اور جو ایک غلط فہمی ہمارے ممالک میں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا کسی محبت دے, یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں, اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو, یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. کہ قرآن پڑھ کر جو سنایا جا رہا ہے یا ان کے خیر خواہی کی باتیں کی جا رہی ہیں یعنی اہل مکہ کی، تو یہ سب صرف اور صرف ان کے خیر خواہی کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں تھی۔ تو ایسے دائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فری میں یہ کام کر رہے تھے، اور شروع سے یہی کانسیپٹ آیا ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے کبھی کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی صلہ کوئی بدلہ نہیں مانگتے، انہوں نے ہمیشہ اپنے اجر کو اللہ کے ذمہ اٹھا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے، دنیا والے تو دے بھی نہیں سکتے اس کا اجر۔ وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اور ڈائریکٹ ہی یہاں سے بات ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے، اور یہاں پر دراصل یہ بات بتا کر ان لوگوں کو ان کی غفلت پر متنبہ کرنا ہے کہ اگر تم زمین اور آسمان ان چیزوں پر غور و فکر کرو تو دیکھا جائے تو ہر چیز میں ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک رب ہے۔ تم درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، انسان اور جانور کو دیکھو، یا تمہاری ضرورتوں کو دیکھو کہ تمہاری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے۔ تم کو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، یہ کس نے دی ہے؟ کون پیدا کرتا ہے اور کون چھوٹے سے بڑا بناتا ہے بچے کو؟ یہ سب کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، جو یہ تمام انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے اہل مکہ، یہ جو وہاں کے اس وقت کے کافر اور مشرک تھے، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی تھے، اور بڑی مصیبت کے وقت وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دینے والا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اولاد کا دینا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، بارش کوئی اور نہیں برسا سکتا، لیکن وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بھی ٹھہرا دیتے تھے۔ تو یہی گمراہی میں آج کا انسان بھی مبتلا ہے، یعنی یہ بھی شرک ہے کہ اللہ پر توکل نہ کرنا۔ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے بات نہیں بن جاتی، آج بھی بہت سارے کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے کہ ہم یہ قبروں میں لیٹنے والوں کو یا جو ولی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ہم صرف مددگار کے طور پر پاتے ہیں کہ یہ دراصل سیڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مددگار بنا رکھے ہیں، ان کے ذریعے تک ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ ہوگی، یا یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ تو یہاں پر جو بات بتانی مقصد ہے، یہ مقصود ہے، وہ یہ کہ اللہ پر توکل نہ کرنا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ پر توکل، اعتماد، ٹرسٹ 100% ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی تدبیر کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ پر توکل کریں گے، تو اب جو بھی ہوگا تو اس پر آپ مطمئن رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا۔ تو اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ اور بعض مفسرین اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ خالق، رازق، مالک، یہ تو سب وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، اور مدبر بھی، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے وہ لوگ، اور اکثر لوگ اس کی بنا پر مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگ توحید ربوبیت کی تو قائل ہیں، یعنی ایک اللہ کو تو مانتے ہیں کہ رب ہے، لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں، الہ جو ہے وہ پھر صرف ایک الہ کو نہیں مانتے بلکہ اس الہ کے ساتھ بہت سارے اور دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، یعنی عبادت بھی اسی کی جائے گی، حکم بھی اسی کا مانا جائے گا، اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبر پرستی میں لوگ مبتلا ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو قبروں میں جو لوگ دفن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اختیارات رکھتے ہیں یا کچھ ان کے ذمے بھی کوئی کام ہے، لہٰذا ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کئی انہوں نے رسمیں بھی ایجاد کر لی ہیں، عبادت کے طریقے بھی بنا لیے ہیں۔ تو یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ یعنی ان کو ڈرایا جا رہا ہے اب کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی آفت ان پر آ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت ان پر آ سکتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، اچانک آئے گی وہ جو بھی مصیبت ہوگی. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہہ دیجئے، یہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، بصیرت پر ہوں، اور میرے ساتھی بھی. ومن اتبعني، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اب یہ ایک دائی کا کام بتایا گیا کہ دائی کیا کہے گا یا دائی کیا کرے گا کہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تحمید کرتا ہوں، تقدیس کرتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو پاک ٹھہراتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک ہے اس سے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دائی کو جب وہ دین کی دعوت پیش کرے گا تو اسے کیسے کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ دیکھا جائے تو، اور اس میں اعتماد دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اعتماد کے ساتھ دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دیجئے، میں پوری بصیرت کے ساتھ تم لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، یقین ہے اللہ کے رسول کو، یعنی میں کوئی غیر شعوری طور پر تم کو نہیں دے رہا ہوں، میں خود ایسا نہیں کہ مجھے کوئی بات کا علم نہیں ہے، بلائنڈ فیس کے ساتھ نہیں میں دے رہا آپ کو، بلکہ بالکل کلیئرلی ہر چیز واضح اور صاف ہے، یعنی کلیئر ایویڈنس ہے، کوئی میں رسم و رواج کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پر کسی نے کوئی پٹی نہیں باندھی ہوئی آنکھوں پر، کسی رسم و رواج میں جکڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو صرف اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، باقی کسی میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاک ہو. اور یہاں پر وما انا من المشرکین، تو آپ دیکھیں کہ اکیلے دائی کا کام ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہو نہ ہو اپنے آپ کے بارے میں اکیلے اللہ کے رسول کریں کہ انفرادی جواب ہے. آپ دیکھیں یہ کہ میں تو بالکل بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں، چاہے کوئی کرتا ہے تو کرے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ومن تبانی ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ. اور یہ بصیرہ کو بعض لوگوں نے اسرا اور معراج بھی سے تشبیہ دی ہے، کہ جو بصیرت کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ نبیوں کو، آپ دیکھیں کہ نبیوں کو جو عین الیقین کی کیفیت حاصل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے یا اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایسے غیب کی خبریں پتا تھا جس کی وجہ سے ان کو یقین ہو جاتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی. اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اسی لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آپ نے جنت اور دوزخ بھی دیکھی، آپ اللہ تعالیٰ سے وہاں ہم کلام ہوئے، صرف ایک اوٹ حائل تھی بیچ میں، آپ نے ایسے ہی کلام کیا اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، آپ نے جبریل امین کو دیکھا وہاں، جنت اور دوزخ کو دیکھا، جنت کی نہریں دیکھیں. الا بصیرت انا، کہ میں تو ایک بصیرت پر ہوں. تو بصیرت سے مراد یہاں پر اسرا اور معراج بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں جو ایک دور رس نگاہ جس کو کہتے ہیں ہم، دور اندیشی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، تو لازماً اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو آپ کو یہ بصیرت حاصل تھی، آپ جانتے تھے کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے کہ میں بصیرت پر ہوں، وہ من اتبعنی، اور جو میری پیروی کر رہا ہے، جس نے میری پیروی کی ہے، یعنی جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں، یعنی صحابہ کرام. تو ہمارے لیے بھی اب دیکھیں کرائیٹیریا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی، بس اس کے علاوہ نہیں. हाँ, जो इनकी इन सहाबे कराम की बातों की रोशनी में कोई बात हमें बताता है वो हमारे लिए काबिले कबूल होगी। तो मैं और मेरे साथी हम खुली बसीरत पर हैं, हम लोग कोई रस्म रिवाज के पाबंद नहीं हैं, हमारी आंखों पर ना ही पट्टी बंधी हुई है। अब देखने कि जितने भी जो दूसरे मजाहब के मानने वाले हैं वो ऐसा, इन्हें ट्रिनिटी के बारे में अगर आप सोचे कि वो लोग, जब अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहें ना, और आप जाए किसी के पास पूछने के लिए, वो आपको ऐसा चक्कर में उलझाएगा कि आप घन चक्कर बन जाएंगे। तीन में का एक था, एक में के तीन हुए, तीन से एक बना, एक का तीन, वो ऐसा परेशान कर देंगे आपको कि आपका सर चकराने लगेगा। बहुत सारे लोगों ने अपना तजुर्बा बयान किया है जो रिवर्ट हुए हैं, वो कहते हैं कि हम जब क्रिश्चियनिटी की तालीम लेकर आए तो हमारा सर दर्द होने लगा और हम उसी में उलझ कर रह गए। उन लोगों ने, क्रिश्चियंस ने क्या किया कि बिल्कुल ही दीन से वो बेबहरा हो गए, उन्होंने अपने रसूल की तालीम, इन्हें किताब को बिल्कुल गुम कर दिया और सिर्फ रसूल की सुन्नत को ले लिया, इसलिए हम देखते हैं कि गुमराह हो गए। जबकि इस्लाम में दोनों चीजें साथ साथ हैं, रसूल की तालीमात भी हैं और किताब की तालीमात भी हैं। जबकि ईसाइयों ने क्या किया कि किताब को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया, किताब कहाँ चली गई कुछ खबर नहीं, उसमें इतनी तहरीफ हुई कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से और कितने उनके मिलाए हुए हैं। तो बस सिर्फ रसूल का दामन थाम लिया, किताब को पसे पुश्त डाल दिया, नतीजा हम देखते हैं कि अकीदे तसलीस के पीछे पड़ गए वो लोग, गुमराह हो गए, भटक गए राह से। इसी तरह से कुछ जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ किताबें ले ली और रसूलों का कोई कॉन्सेप्ट ही उनके यहाँ नहीं है। जब अगर हो सकता है अल्लाह की तरफ से रसूल आए भी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बस्ती में रसूल भेजा, तो रसूल आए होंगे, लेकिन उन लोगों ने रसूलों की तालीमात को बुला दिया, सिर्फ किताबों के पीछे पड़े रह गए। और वो किताब में क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, उसकी वो कोई परवाह नहीं करते, बस वो किताब को मानते हैं। तो लिहाजा वो भी भटक गए, शिर्क में मुब्तला हो गए। इस्लाम हमें इन दोनों चीजों के बीच के, रसूल का भी दामन थामो और साथ में अल्लाह की किताब को भी थामो, इन दोनों चीजों की वजह से तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस्लाम ने क्या किया कि अकल को भी साथ रखा और वही को भी साथ रखा, तो दोनों चीजें साथ रखी गई और यही सबसे बेहतरीन बैलेंस है समझे देखा जाए तो। इंटेलेक्चुअल भी खत्म नहीं किया गया, उसको मारा नहीं गया, रहबानियत क्या है उसमें, सारा इंटेलेक्चुअल खत्म कर दिया जाता है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते, बस जो है नंस बन जाओ, पादरी बन जाओ, कोई सवाल जवाब भी मत करो, कोई खोज कुरेद मत करो, बस जैसे कह दिया गया ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी है, तीन में का एक, एक में का तीन, अब इसके लिए कोई अकल मत इस्तेमाल करो तुम लोग, तो वहां अकल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग, जिन लोगों ने कहा कि अकल को ही खुदा बना लिया अपना सब कुछ। इस्लाम में हमें क्या तालीम दी गई है कि अकल जो है वो वही किताबे है, क्योंकि अकल गुमराह भी हो सकती है, अकल इंसान को गड्ढे में भी गिरा सकती है, लेकिन वही इंसान को गुमराह नहीं करेगी। अल्लाह की तरफ से भेजी गई तालीमात वो इंसान को सिराते मुस्तकीम पर चलाती रहेगी। तो ये इस्लाम का खास देखा जाए तो फलसफा है या उसकी खूबी है। तो कह दिया गया कि अल्लाह तो पाक है, तुम लोग जो शरीक ठहराते हो अल्लाह ताला के साथ, या तुम जो भी कुछ करते हो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला उससे पाक है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं खुद तो बिल्कुल भी मुशरिकों में से नहीं हूं। तो इस्लाम के उसूल हमें सीखने होंगे कि बसीरत क्या होती है। फिर रसूलों को तो अल्लाह ताला ने बसीरत दी थी, और यही बसीरत अल्लाह ताला उनको भी देगा जो रसूलों की पैरवी करेंगे, जैसे कि सहाबे कराम को अल्लाह ताला ने अता की थी। वेस्टर्न कंट्री के किसी ने एक स्टोरी बयान की थी कि दो लड़के, कहा जाता है कि बिल्कुल दोपहर का वक्त था, बहुत धूप तेज थी, किसी ने बेल रिंग की दरवाजे पर, और दो लड़के आए, वो बाइबल के बारे में बताना चाह रहे थे। तो जिन्होंने दरवाजा खोला था वो मुसलमान थे, उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अप्रिशिएट किया कि इस दोपहर में सख्त तपती हुई धूप में कोई भी अपने आरामदेह बेडरूम से, एसी से, एयर कंडीशन रूम से निकलना नहीं चाहता होगा, और तुम लोग आए हो माशाल्लाह, ये लेकर बहुत बड़ी बात है। तो तुम कैसे समझते हो कि ये जो तुम बाइबल मुझे दे रहे हो ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, अल्लाह की तरफ से? तो बच्चों ने कहा कि हमारा दिल गवाही देता है कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम तो जो दिल में छुपे हुए ख्यालात है उसकी भी बात करता है, जो कल्ब में जो ख्यालात पैदा होते हैं उसकी भी बात करता है। اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بالکل ایسا نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے بس کسی بھی راستے پر چل پڑو. یعنی اللہ کے رسول کہنے کہ میں پوری بصیرت پر ہوں، میں جو بھی کچھ تمہیں بتا رہا ہوں تو پہلے مجھے خود اس کے پر اطمینان ہے، مجھے یقین ہے، میں تمہیں کوئی ایسی بلائنڈ آنکھوں کے ساتھ نہیں بلا رہا ہوں بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ تم کو بلا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اے اللہ تعالیٰ کیسے تو زندوں کو، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یقین تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو یہ جو دل کا اطمینان ہے یہی دراصل بصیرت ہے، دل کا یقین، دل کا اطمینان، یہی تو بصیرت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم فقہ کو بصیرت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا فقہ جان لینی چاہیے، یہ سب معلومات ہو کہ اچھا کتنے کپڑے پر جو ہے داغ لگا تو اس کو دھوئیں گے تو کیا ہوگا، کتنے پانی میں کیا چیز گری تو کتنے سے وہ پاک ہوگا. نہیں، یہ بصیرت نہیں ہے. بصیرت کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ دور اندیشی ہو، آپ کو آپ کے اندر وہ دین کا فہم ہو، سمجھ ہو. تو یہی بصیرت ہے دراصل، دین کا فہم ہونا. اور فہم اور فقہ میں بہت بڑی، بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور فقہ بھی کیا ہے دراصل، اگر ہم اس کو قرآن اور حدیث کے معنوں میں اگر ہم فقہ کو لیں گے نا، تو فقہ بھی دراصل وہی ہے، تفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو دین کی سمجھ ایک الگ بات ہے اور فقہ ایک الگ بات ہے. ہم نے فقہ کو قانون کا درجہ دے دیا. تو اسلام میں یعنی قرآن میں تو دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، دل میں کیا ہلچل ہوتی ہے، اس کے بھی بارے میں بتا دیتا ہے قرآن کہ اچھا تمہارے دل میں اس قسم کے خیالات ہیں، اس کا مطلب تم حسد میں مبتلا ہو. تمہارے دل میں اگر یہی خیالات ہے، اس کا مطلب تمہارا دل مطمئن ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے. اور یہ جو اندر سے ایک الہام کا ہونا، اندر سے ایک بات سمجھ میں آ جانا، یہ بصیرت، یہ سب کس وقت ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جب سچی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو خود بخود اللہ تعالیٰ روح کے اندر، ہمارے دل کے اندر وہ احساس پیدا کر دے گا. جیسے صحابہ اکرام تھے، ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بصیرت پر تھے. کیونکہ اللہ یہاں پر قرآن میں خود بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں خود بصیرت پر ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی بصیرت پر ہیں. تو لہٰذا ہم کو بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. دوسری چیز، ہمیں دونوں چیزوں میں بیلنس قائم رکھنا چاہیے. یعنی پوری طرح سے عقل کے تابع بھی ہم اپنے آپ کو نہ بنا لیں یا دے دیں، اور نہ ہی بالکل آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح جو ہمارے آبا اور اجداد کرتے آئے ہیں، یا رسم و رواج یا معاشرے کے بندھے ہوئے اصول، اس کی پیروی کریں. ہم بصیرت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دین جاننے سے ہی آئے گی. جب تک ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم پلٹیں گے نہیں، وہ بصیرت ہمیں نہیں آ سکتی. اس لیے امام بخاری نے کہا تھا نا کہ حکمت سنت پر عمل کرنے سے آئے گی. جتنا آپ سنتوں پر عمل کریں گے، جتنا آپ احادیث کے بارے میں جانیں گے، اتنی آپ کی زندگی حکمت سے پر ہوتی چلی جائے گی. تو بہرحال آگے دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے، اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہیں کی طرف ہم وہیں بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کہ اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ مرد ہی تھے، عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ہمیشہ وہیں سے آئے جہاں کی بستی کے وہ رہنے والے تھے. اور کیوں؟ کیونکہ صرف ایک زبان ہی کافی نہیں ہے. پہلے ہم نے جو جب یہ سورہ شروع ہوا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی عربی جاننے والے تھے. تو صرف ایک زبان کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں کا کلچر، وہاں کا ماحول، اصل میں رسول اس سے واقف ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، پیدا بڑھا، جہاں اس نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ رسول انہیں بستیوں میں سے بھیجتے ہیں، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم تو دو دن کے آئے ہو، تم کو ہمارے بارے میں کیا معلوم، تم کیسے جانو گے ہمارے بارے میں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا رواج کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القرا، اور وہ اہل بستی اہل قرآن ہی سے ہوتے ہیں، جہاں کے وہ رہنے والے ہوتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا ہے. پھر کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ چلے پھرے نہیں کہ پہلی قوموں کا انجام دیکھتے، اور اصل میں دیکھا جائے تو جو کامیابی کن کے لیے ہے، یا ولدار الآخرتی خیر للذین اتقوا، کہ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں. تو کیا اب بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب قرآن میں غور کریے گا کہ افلا یتدبر القرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اولو الالباب افلا تعقلون وما یشعرون، ایسے آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے. تو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، شعور سے بات کو سمجھنے کی بات کی گئی ہے، عقل استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے. اور عقل کو پھر آپ کیسے استعمال کریں گے؟ وحی کے تابع رکھ کر. تو یہاں پر دراصل مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا ہے. قرآن میں ہم کو یہ انداز بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکٹ بھی مشرکین سے خطاب کیا ہے، یعنی اپنا رخ ڈائریکٹ ان کی طرف کیا ہے، ان سے پوچھا ہے. اور قرآن میں غالباً صرف ایک دفعہ ذکر آیا ہے، یا ایوہ الذین کفروا، ورنہ ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ شروع کیا تھا تو کہا تھا، اس وقت فرمایا گیا تھا، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قصے ہیں یہ عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے. تو یہ جو پورا قصہ بیان کیا گیا اس میں سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اب یہاں پر جو ایڈونچر تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا واضح ہو گیا، سب کچھ بات سامنے آ گئی. ہر ایک سبق حاصل نہیں کرتا اس سے، بلکہ وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسی قرآن میں باتیں بیان کرے، بناوٹی باتیں. تو یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے پورا حقیقت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تصدیق کی ہے. اور جو کچھ پہلے اتارا جا چکا ہے، جو پہلے کتابیں آئی تھیں، یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، یعنی کنفرمیشن ہے، یہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق ہے. اور تفصیل، ہر چیز کی تفصیل. تفصیل سے مراد یہاں پر یعنی ہدایت لانے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی تفصیل کی ضرورت ہے وہ سب کی سب قرآن میں موجود ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ ہدایت اور رحمت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو اس وحی کو سمجھنے کے لیے جو تفصیل چاہیے وہ سب کی سب تفصیل قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یا کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، تو اس میں تو کیمسٹری کا علم نہیں ہے، جنگلوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، فزکس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، جو چیز کی ضرورت ہے وہ بتا دیا گیا قرآن میں. اب ہر چیز کی علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز کا علم ہم کو سکھا دیا، علم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. الگ الگ سے ضرورت نہیں تھی کہ یہ جنگلوں کے بارے میں بتایا جائے، فلاں ملک کے بارے میں بتایا جائے کہ کیمسٹری فزکس کیا ہوتی ہے وہ بتایا جائے، نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری باتیں اس میں بتا دی گئیں، جس سے انسان عبرت حاصل کرے، سبق سیکھ سکتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے سورہ یوسف مکمل ہوا. کچھ اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں، اس میں کیا کیا ہمیں سیکھنے کو ملا، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے لیسن میں ڈسکس کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جب بھی کوئی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے والے بنیں تو احسن طریقے سے اس کو پیش کریں، تاکہ لوگ اللہ کی بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.